الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا سفر ولا هام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے زندگی کا ایک دستور اور ایک قانون، ایک قاعدہ اور اس دنیا میں انسان بن کے رہنا، انسانیت کے دائرے میں رہنا، انسانی اخلاق اور اطوار کے ساتھ رہنا، یہ تمام تعلیمات شریعت محمدیہ کی تعلیمات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسان سے کچھ ایسے وعدے لیے ہیں، کچھ ایسے عہد و پیمان لیے ہیں کہ پہلے سے ہی اعلان فرما دیا ہے کہ اگر اس کے خلاف کیا یا یہ قانون توڑا تو اس کی سزا وہ ناقابل معافی ہے، اس میں معافی نہیں. مثلا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ اگر کسی نے اس سے کم کم گناہ کیا ہے اور اس سے چھوٹا صغائر میں وہ مبتلا رہا ہے تو اللہ تعالی کی عظیم ذات، غفور ذات، وہ اس کو معاف فرما دے، اس کی کوئی بعید نہیں ہے. یہ جو شرک کے معافی نہ ہونے کا اعلان ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا عظیم رحمت، فضل اور احسان ہے. اس لیے کہ انا آخذکم بحجوزکم وانتم تتکحمون الی النار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر وقت تم لوگوں کو روک کے رکھتا ہوں، دائرے میں رکھتا ہوں، حدود میں رکھتا ہوں. وانتم تتکحمون الی النار، جبکہ تم لوگ ہر وقت کوشش کرتے ہو کہ آگ میں کود جاؤ. تو جب بچے کو کسی چیز سے بہت زیادہ خطرہ ہو اور ہرگز وہاں میں اس کے لیے جانا مناسب نہ ہو تو اس کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے کہ اگر یہ خطا ہوئی تو یہ ناقابل معاف. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اس کام سے رک جانا، اس برائی کی زیادہ برائی کا دل میں بیٹھ جانا اور اس معاملے کا ذہن نشین ہو جانا کہ بھئی یہ کام نہیں کرتا. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام مسلمان ان کو جہاں جہاں تربیت فرمائی, جہاں جہاں گناہوں سے بچنے کا فرمایا, جہاں جہاں ان کو بہترین اخلاق اپنانے کا فرمایا, وہاں ایک یہ بھی ساتھ میں تنبیہ لگی ہوئی ہے کہ خبردار کہیں شرک نہ کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکائنات, سید الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, نبی آخر الزمان, قیامت تک آنے والی انسانیت اور جنات کے لیے ہادی اور مہدی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کی تعلیم کے لیے جو آیات نازل فرمائی ہے وہ بہت سخت ہے, تنبیہ والی آیات. لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اے ہمارے محبوب پیغمبر, اگر فرض والمحال ایسا ہو جائے کہ شرک سرزد ہو یا العیاذ باللہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا فوری طور پہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اعمال کی کمی. لیحبطن عملک, وہ اعمال جو انسان نے کر رکھے ہیں اور اس کے لیے وہ ذخیرہ بننے کا مستقبل کا, وہ سارا کا سارا تباہ و برباد نہ ہو جائے. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو اس طرح بھی سمجھایا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے بیٹھ کے چرخہ کاتی ہے, دھاگے سے کپڑا بناتی ہے اور جب وہ بننے کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو خراب کر دیتے. بے مقصد یہ تگ و دو, یہ محنت, یہ جد و جہد کس لیے ہو رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں, کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. دیکھا جائے تو بڑے زبردست اعمال کیے جاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جاتا ہے, پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے, وقت بھی لگایا جاتا ہے, طاقت بھی خرچ ہوتی ہے, لیکن یہ تو پہلے پتہ کر لیا جائے کہ جس جگہ یہ زندگی لگ رہی ہے, جس جگہ یہ اعمال لگ رہے ہیں, جس جگہ یہ مال خرچ ہو رہا ہے, طاقت خرچ ہو رہی ہے. ابھی آگے انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں جو اعمال کیے جائیں گے, اس میں جو لوگ کوشش کریں گے, محنت کریں گے, ذرا ایک دفعہ اس پہ بھی محاسبہ کر لیا جائے کہ یہ اعمال شریعت کی کون سی تعلیمات کے موافق ہیں. اور شرک کی بھی پھر قسمیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جب ایک انسان کو اپنے دشمن کی پہچان نہ ہو تو وہ دشمن سے بچے گا کیسے؟ ہاں, جب اس کے خط و خال, اس کے علامات, اس کی نشانیاں اس کو بتا دی جائے کہ اس قسم کی اشیاء یا آپ کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, تو پھر وہ ہوشیار رہتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یقلکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والو, اب اپنی حفاظت خود کرو, اور ایک دفعہ جب راہ ہدایت پہ آ گئے, توحید کے راستے پہ آ گئے, سنت کے راستے پہ آ گئے, لا یقرکم من ضل اذا اهتدیتم, اب وہ جو گمراہ ہے, اب وہ جو راستے سے ہٹا ہوا ہے, وہ کہیں تمہاری گمراہی کا سبب نہ بنے بلکہ آپ نے اس کو سیدھے راستے سے لے کے آ. اور یہ کس کی بیماریاں ہیں؟ اضلوا واضلوا, یہود کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. علماء کرام نے تفصیل فرمائی ہے، خصوصاً ہمارے برو صغیر پاک و ہند میں بہت بڑے عالم، بہت بڑی شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے جزیرے میں دور تفسیر اور تفسیر کے علوم، قرآن کریم کے ترجمہ اور معانی کے مجدد، ہمارے استادوں کے استاد اور شیوخ کے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا سرفراز خان سبزر رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، حضرت مولانا طاہر کشمیری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور علوم تفسیر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاص ملکہ عطا فرمایا، اور مفسرین کا ایک انداز ہے کہ جب بھی وہ آیات کی تقسیم کرتے ہیں، آیات کے معانی مطالب بیان کرتے ہیں، ربط بیان کرتے ہیں، دعوی صورت بیان کرتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ اہم باتیں، کچھ اہم مقامات ان کی نشاندہی ملازمی کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدائی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کے بارے میں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تفسیر فرماتے تھے کہ سب سے پہلے تو اپنے خالق کا پہچاننا، اس کا شکر گزار ہونا، اس کا قدردان ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ عبادت کا فلسفہ دعا کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، نیکی کرنا، بدی سے بچنا، یہ تمام اعمال یہ اس وقت درست ہوں گے جب یہ اعمال کس کے لیے کیے جا رہے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ایک انسان گائے ذبح کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کھانا پکا کے لوگوں کو کھلاتا ہے، کتنا اچھا اچھا، تمام مذاہب میں بال اتفاق یہ عبادت ہے اور بہترین کام، لیکن اسی کام کو اگر بدل دیا جائے، صرف نیت بدل دی جائے، اور یہ دیکھیں جو پک رہی ہے اور یہ گائے جو ذبح ہوئی ہے، یہ العیاذ باللہ فلاں بابا کی نظر ہے، فلاں مزار کی نیاز ہے، تو پھر یہ کہاں جائز ہو؟ گزشتہ رات کی مجلس میں یہ بات بڑی تفصیل سے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم وہ حسن کا امتزاج، کبھی وہی اتنی مختصر کہ غیر اولی الطرف، بس یہ اتنے الفاظ، یہ وہی کے الفاظ، اور کبھی وہی اتنی طویل کہ پوری سورہ انعام وہ ایک دفعہ نازل، اور سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے، انعام کہتے ہیں مویشی، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین، کفار، یہود، نصارہ، مجوسیین، آتش پرست کے فاسد عقائد کا رد فرمایا ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ تم پہ حرام ہے، اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بھائی، یہ تمام بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آج کل سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور سفر کے بارے میں ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کم علم ہے یا جو نہیں جانتے، وہ وساوس کا، توہمات کا اور شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کی جائے، اس مہینے میں نکاح نہ کیا جائے، یہ سب خرافات ہیں، فضول باتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ایک نہیں بلکہ بے شمار احادیث، اسلام کے آنے کے بعد جاہلی توہمات وسوسے اور رسوم اور رواج اس کی نفی فرمائی. لا عدوى ولا سفر ولا هام. ہم ترجمہ کریں گے ہر بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی سفر کے اندر کوئی نقصت ہے. ولا هام اور نہ ہی وہ پرندہ جسے مشرکین منحوس سمجھتے تھے وہ منحوس نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جب جب ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے آئے, اب مستقبل میں اس کے لیے بقیہ تمام خدا بقیہ تمام معبودان باطلہ خوابوں جسمانی ہو خواب و ذہنی ہو خواب و تصوراتی ہو یا وہ وساوس کی شکل میں ہو یا وہ اوہام اور شکوک کی شکل میں ہو, ان سب سے جان چھڑا لینا یہ لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. صرف نام کے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے اور صرف یہ سمجھ لینا کہ ایمان توحید پہ ہو جائے اور اس کے بعد جو آپ کا جی چاہے کرتے تھے, العیاذ باللہ بدعات کریں گناہ کریں کرتے کرتے شرک سرزد ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اسی سزا کے مستحق ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تمام جاہلی توہمات اور اوہام جن کے بارے میں عرب کے ہاں بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں, ہمارے یہاں رسوم و رواج کچھ بھی نہیں ہے, صفر ہے جو وہاں پہ ہوتی تھی. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ معاشرہ کے جہاں پہ بیٹی کی پیدائش کے بعد زندہ درگور کر دیا جائے, اس معاشرے کی عادات اخلاق اور اس معاشرے کے اندر موجود رسوم و رواج کیسے ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا پیغام اسلام کا شریعت کا وہ اتنا کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی افراد کو اسی قوم کو اسی معاشرے کو پوری کائنات میں موحدین کا نمونہ بنایا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و فضل ہے کہ آج بھی اگر اس سرزمین پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو شرک اور بدعت کا نام و نشان نظر آئے. میرے محترم بھائیوں, یہ تمام قربانیاں یہ تمام اعمال ان کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جذباتی فیصلے کیے جاتے ہیں, غصہ آیا تو ایسے فیصلے کر دیے کہ اب اس میں مشکل میں پھنس گئے, خوش ہوئے تو ایسے ایسے وعدے کر لیے کہ اب ان وعدوں کو پورا کرنا مشکل. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جو کر نہیں سکتے وہ کہنے کی ضرورت نہیں. کبر وقتا عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بری بات ہے, ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ. بلکہ اپنے گھر میں اپنے رشتے داروں میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, تو اپنے عمل کو اپنی زبان سے آگے پہنچانا بھی لازم ہے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. برائی ہو رہی ہے, بدعت ہو رہی ہے, شرک ہو رہا ہے, اسلام کے نام پہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. وہ آپ کے چھوٹے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے اولاد ہیں, ان کو سمجھائیں, ان کو رکوائیں کہ کیا کرتے ہیں. اگر وہاں باقاعدہ حکم نہیں چلتا, فبلسان زبان تو اللہ نے دی ہے نام. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ بولنے سے نقصان بہت زیادہ. اور یہاں تک پھر اب نوبت آ گئی ہے کہ ظاہر بات ہے زندگی پر بات نہیں کی, کلام نہیں کیا, مسئلہ نہیں سمجھایا, تو اب کوئی ضروری مسئلہ بھی آ جائے تو عوام کے سامنے بیان کرنے سے علماء گھبرا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے مطابق صحیح دین, صحیح مسلک, صحیح مذہب وہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچاتے رہے. مساجد کے اندر کس طرح بے ادبیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح سنن کو چھوڑا گیا ہے, اور ان کو یہ کہنا کہ بھائی آپ سنت پہ عمل کر لیجئے, اب یہ باقاعدہ تانا بنتا جا رہا ہے, لوگ ناراض ہو جائیں. لا یخافون لومت لائم, اللہ کے دین میں کسی کی ناراضگی اور کسی کی خوشی ناراضگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سب سے پہلے دین ہے, اس کے بعد بات کی بات. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اہل کتاب اور غیر مسلمین سے تعلقات قائم کرنے کا جو معیار دیا ہے سورہ ممتحنہ کے اندر, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, ان لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کر سکتے ہو, ان لوگوں کے ساتھ اپنے سفارتی معاملہ قائم کر سکتے ہو جو آپ کے دین کے مخالف ہیں اور دین کے نام پہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ, آپ کو گھر سے نکالنے کے در پہ نہ ہو. یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب وہی لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن اور آج بھی ہزاروں میل دور سے آ کر مختلف ممالک میں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے. کام کیا ہے تمہارا؟ اب تو باقاعدہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور دنیا کی تاریخیں بھری پڑی ہیں, جو کچھ کیا گیا ہم لوگ صورتحال بنانے کے لیے اور ٹاور گرائے گئے, بظاہر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ اپنی بنائی ہوئی پلاننگ تھی کسی اور. ویسے عقل کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے کہ ان واقعات سے قبل مسلمانوں کو زیادہ غصہ تھا یا ان کے بعد جب مسلمانوں کے دس کے قریب ملک تخت و تاراج ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے, اور وہاں کے باسی, وہاں کی بچیاں, وہاں کی بہنیں, وہاں کے بوڑھے وہ بموں میں شہید ہوئے, کسی کے اعضاء اڑ گئے, کوئی دوسرے ملکوں میں غریب مہاجرین کر کے خوار ہو رہے ہیں. اب غصہ زیادہ ہے پہلے غصہ سے؟ اب تو کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آ رہا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام سازشیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتنے بڑے سازشی اور اتنے بڑے مکار کہ اگر کسی پہاڑ کے پیچھے یہ لگ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جائے. قرآن کی آیات ہے اور پتھر کی لکیریں ہیں. 1400 سال پہلے جو کہا گیا وہ آج بھی وہی اپنی جگہ قائم اور قائم ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ غور سے نہیں دیکھتے؟ یہ سوچو بچار نہیں کرتے؟ یہ قرآن کریم اگر اللہ کے سوا کسی اور کی یہاں سے ہوتا اس میں اختلاف ہوتا, اس میں فساد ہوتا, اس میں ایسی باتیں ہوتی جو آپس میں ٹکراتی ہیں. قرآن ہے اور یہ آخرت تک ایسے بغیر اختلاف کے قائم اور قائم. میرے محترم بھائیو, شرک اعتقادی اور شرک عملی حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تقسیم فرماتے تھے, ان دونوں سے بچنا نہایت ضروری ہے. شرک عملی تو معلوم ہے, ایک شخص کسی بت کے سامنے جھک رہا ہے, ایک شخص کسی قبر کے سامنے جھک رہا ہے, ایک شخص اس تیر کے سامنے سجدے کر رہا ہے، شرک عمل ہے۔ اور اس قسم کا شرک یہ اس کی ایمان میں، اسلام میں، شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ قال الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوب۔ ایسا ہو چکا ہے کہ کہنے کو لوگ مسلمان ہیں اور وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں اور بڑے زبردست نظر آتے ہیں۔ قرآن نے کہا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ کون ہے یہ؟ منافقین۔ اور یہ اسلام کے لیے کفر سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ دلیل، کفار اور مشرکین کے بارے میں جہنم اور جہنم کے مقامات بیان کیے گئے ہیں، لیکن جہنم کا سب سے نچلا درجہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ منافقین کے لیے۔ اس لیے کہ یہ دو رنگی ہے، یہ اپنے اس عقیدے میں جس کے یہ اصل میں قائم ہے اس میں بھی یہ سچا نہیں ہے، اس میں بھی جھوٹا ہے اور اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اور شرک اعتقادی، جیسے آج کل یہ باتیں مشہور ہو رہا کہ فلاں مہینے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا دیوار پر کوا بیٹھ گیا تو یہ کوئی بری علامت ہے، یا سامنے سے کالی بلی گزر گئی۔ میں آپ کو دلچسپی کے لیے آسان آسان مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور یہ آگے جا کے پھر بات آ جاتی ہے مزاروں تک اور قبروں تک، اور وہاں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو جانا ہو رہا ہے یا یہ جو دعا ہو رہی ہے کس کی نیت سے ہو رہی ہے۔ قادر مطلق، خالق مطلق اور تمام کائنات پہ سب کچھ پر قادر، اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی چیز کا قادر نہیں، وہ صرف اللہ کی ذات۔ ہاں وسیلہ وہ ہمارے یہاں جائز ہے۔ وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان سی بات ہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اولیاء اللہ، نیک لوگ، اللہ تعالی کے محبوب، یقین ان کے اعمال اس کی برکات ہے۔ اب ایک شخص اگر دعا کرے اور اس دعا میں یہ کہہ دے کہ اے اللہ فلاں بزرگ جو آپ کے نیک بندے تھے، اے اللہ فلاں عالم، فلاں امام جو آپ کے دین کے، مذہب کے نیک بندے تھے اور آپ کو بلند مقامات دیے تھے، اے اللہ ان کی برکات سے میری یہ دعا قبول کر دیجیے، اس میں کیا پوچھا جائے؟ اور آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، تمام اس میں تفاصیل موجود ہیں۔ بہرحال ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ وسیلے کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی درجے میں مشکل کشا سمجھنا، کسی بھی درجے میں حاجت روا سمجھنا، کسی بھی درجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں مختار سمجھنا، یہ شرک ہے، گناہ۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کامل تعلیمات عطا فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی باسط، اور اس کے بعد پھر کس ذوق اور شوق سے آپ کی حیات، سنت، سیرت کو محفوظ کیا گیا ہے، یہ ہمارے اسلام کا دوبارہ امتیاز ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جلدی نہیں تو بدیر، اپنی آنکھوں سے وہ علم الیقین کی حد تک دیکھ بھی لے گا اور مان بھی لے گا کہ اصل نجات اور فلاح وہ ہماری دین اور شریعت محمدیہ ہے۔ لہذا شریعت محمدیہ پہ عمل، دین پہ عمل، وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی کچھ قواعد اور قوانین ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی کام کیے جاتے ہیں، یا کوئی بھی قانون بناتے ہیں، کوئی بھی قاعدہ بناتے ہیں، تو وہ ہماری طرف طرف سے ایک حادث ہوتا ہے، اس میں جہاں ہمیں ضرورت ہو اس میں ہم تبدیلی کر لیتے ہیں، جہاں ضرورت ہو اس کو اپنے حق میں گھما لیتے ہیں۔ یہ ہے دنیاوی قوانین، دنیاوی احکام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم کے جو ذرائع عطا فرمائے ہیں، ہم نے بہت اہم ذریعہ جیسے ہمارے حواس خمسہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں عقل اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عظیم احسان کر کے ذریعہ عطا فرمایا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، دلائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مزید اس سے بھی اوپر کا اور اعلیٰ ترین علم کا درجہ ہے، جسے وحی کا درجہ کہتے ہیں۔ تو دین وہ ہے جو وحی سے ثابت ہے، اس لیے کہ جب وحی کا نزول نہیں ہوا تو دین اسلام کا وجود بھی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور اس کے بعد وحی کا نزول، اس کے بعد دین اسلام مدرسہ شہود پہ آیا ہے اور اس کی تعلیمات مسلمانوں میں عام ہیں۔ تو ہماری دین میں جو بات جتنی زیادہ قدیم ہو، پیغمبر کے قریب ہو، اتنی زیادہ وہ مستند ہوتی۔ اسی طرح جو عالم، جو محدث، جو فقیہ عمر میں زیادہ ہو، سند میں اعلیٰ ہو، علم میں بہتر ہو، وہ دین اسلام کا واقعی عالم ہے اور فقیہ ہے۔ اس کے مقابلے میں آج کل دور ایسا ہے، عربی میں محاورہ کہتے ہیں کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن اگر کوئی نئی نئی باتیں گھڑنا شروع کر دے، نئے نئے فلسفے لے کے آ جائے اور ایک ایسی انوکھی بات کرے یا ایک انوکھی کام کرے کہ وہ بقیہ لوگوں سے مختلف نظر آئے، تو آپ خبردار ہو جائیے کہ یہ دین اسلام تعلیمات سے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی ہے، جو تربیت فرمائی ہے، جس طرح ان کے عقیدے استوار فرمائے ہیں اور ان کے اعمال بہترین فرمائے ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی۔ ترقی فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول، دو چیزیں ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک اور حدیث میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت سنت، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا نمونہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، آپ کی عالی تعلیمات اور اس کا عملی نمونہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ اہل بیت سے رابطہ۔ مشہور ہے کہ مروان ابن عبد الملک بن امیہ کا خلیفہ حرم میں بیٹھا تھا اور ظاہر بات ہے چند لوگ اس کے آگے پیچھے تھے، اتنے میں ایک شخصیت حرم میں داخل ہوئی جن کے چہرے سے ایسے انوارات اٹھ رہے ہیں اور پورا کا پورا حرم وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے، آگ کھڑے ہوئے ان کے قریب جانے کے لیے۔ اور جب وہ حجر اسود کے پاس بوسہ دینے تشریف لائے تو لوگوں نے جگہ چھوڑ دی اور بالکل آرام اور سکون سے، حالانکہ اس سے پہلے مروان کو دھکے لگ چکے، مروان نے تنزیہ انداز میں اس طرح کوئی بات کہی کہ یہ قود ہے اور ان کا بڑا آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ عربی کا مشہور شاعر فرزدق موجود، اس نے وہاں فی المدی کھڑے کھڑے قصیدہ کہا ہے، وہ قصیدہ ہماری درس نظامی کی کتابوں میں موجود ہے، ہذا الذی تعرفه البطحاء والبیت تعرفه والحل والحرم، یہ وہ ہے جسے اس کے پیروں کے نیچے کی زمین جانتی ہے۔ اور آگے فرمایا جب یہ کعبہ کے پاس آتا ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے تو حجر اسود ان کو چومتا ہے، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح تھے، آپ سے بہت ملتے جلتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے اعمال کی حفاظت بہت ضروری ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور مزید جدید جدید چیزوں کی تلاش نہ رہیں، بلکہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ ہم وقت کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دینی پیمانے میں اس کو جانچ لینا ضروری ہے، خواہ وہ زندگی کے کوئی نجی معاملات ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا آج کل ہم تو دارالافتاء میں ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کتنے مشکل حالات ہیں اس دیواجی زندگی۔ اب یہ جو شادی قائم ہوئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں مسائل کھڑے ہو گئے، دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ابتدا میں شریعت کی تعلیمات کو کتنا ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اسی طرح اولاد کے معاملات میں دیکھتا رہتا ہوں، آج کل ہمارے بھائی بہت پریشان ہوتے ہیں، تو بڑے ہو کے تربیت نہیں ہوتی ان کو، شروع سے ابتدا ہی سے یہ بات باور کرانی ہوگی، ابتدا ہی سے ان کو دین سمجھانا ہوگا۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، حدیث شریف میں آیا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو دینی تعلیمات ان پہ لاگو کر دو۔ اب نماز پڑھنی ہے، اب بستر الگ رکھنا ہے، اب کوئی ایسے کام نہیں کرنے جو بچوں کی بچپنی کی وجہ سے سرگزر کر دیے جاتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب اس کی تربیت ہوگی، ایک بہترین مسلمان اور معاشرے میں ایک بہترین انسان کی حیثیت سے وہ آگے آئے۔ امام الامت استاد و اساتذہ و شیخ و مشائخنا حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی بنیاد رکھی، علماء پوچھتے تھے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، مدرسہ کیوں بنایا؟ فرماتے تھے کہ میں ایک بہترین انسان تیار کرنا چاہتا ہوں جو ہر چیز میں سنت کے موافق، نہ اس کا غصہ ضرورت سے زیادہ ہو، نہ وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو، نہ وہ کوئی اول اول حرکتیں کرتا ہو، نہ وہ لیالیات میں مشغول ہوتا ہو، اور اپنے اعمال اور عقیدے میں وہ مضبوط ہو۔ اگر اس قسم کا ایک انسان معاشرے میں تیار ہو جاتا ہے، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے حساب سے یہ مدرسہ کامیاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے کہ ہم ہر اپنی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کے دین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت مطہرہ، صحابہ کرام کے عمل اور تابعین و اتباع کے فتاوی اور اعمال کے موافق کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے عملی نمونہ موجود ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں کتنے ظلم ہوئے، کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جی کارپیٹ بامبنگ کی گئی، کہاں گئی وہ بامبنگ؟ وہ ساری ٹیکنالوجی بھاگنے میں کام آ رہی ہے، پتہ میں کام نہیں آ رہا۔ اس لیے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمہاری مدد و نصرت کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں مزید جمع دے گا۔ اور وہ معروف حدیث جو میں نے پہلے بیان کی ایک مجلس میں، ایسا لگتا ہے کہ وہ حدیث اسی موقع کے لیے بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے، اور دین اسلام کسی خیمے میں اور کچے گھر بھی نہیں بچے گا مگر یہ اس میں داخل ہے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، اور جو حقیقت میں باعزت لوگ ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور بلند کر دے، اور جو حقیقت میں ذلیل لوگ ہیں وہ لوگوں کے سامنے اور ذلیل ہو جائے۔ میرا محترم بھائی، آپ خود ماشاءاللہ عقل سلیم کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، ایک دفعہ پھر ہمیں یہ نشاندہی کرائی گئی ہے کہ نجات اور فلاح دین اسلام میں اللہ کے دین میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنے تمام اعمال میں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کہیں دین اسلام سے گمراہ نہ ہو جائیں، بدعات کا شکار نہ ہو جائے، شرک کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر ان چیزوں سے حفاظت ہو تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اعمال کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں بے شمار مقامات پہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہوا ہے۔ یہ عمل صالح تب معتبر ہے جب کہ یہ دین کے موافق ہو۔ اگر یہ دین کے موافق نہیں ہے، کسی کا دل چاہے کہ آج میں عشاء کی نماز 6 رکعت پڑھ لوں، اس کی 6 رکعت ناقابل قبول ہے۔ اتنی سی بات ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے اور مستقبل میں ہمیں توحید، سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سفر المظفر منحوس ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جنت کی بشارت دوں گا جو اس مہینے کے ختم ہونے کی اطلاع دے۔ یہ حدیث غلط، جھوٹی حدیث مشہور ہوئی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات الکبریٰ میں اور اسی طرح طاہر پٹنی نے بھی اس حدیث کی پوری تحقیق کی ہے، اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، کسی سے اپنی طرف سے بنائی ہے، اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت ہے، بری بات۔ بیوی کو حرامزادی کہنے سے کیا نکاح ختم ہو جائے گا؟ نہیں، گالی اور طلاق میں فرق ہے۔ گالی سے اس کی عزت مجروح ہوگی، اس کے تکلیف پہنچے گی، لیکن اس کے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور طلاق اگر اس میں الفاظ گالی والے نہ بھی ہوں بلکہ بظاہر ایسا لگتا ہو، مثلا جیسے زہار ہے، اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دینا، اپنی بہن سے تشبیہ دینا، اس سے زہار واقع ہو جائے گا، حالانکہ اس میں کوئی گالی نہیں۔ تو ایسا سلام جس میں جدائی کا معنی آتا ہو، یا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ جدائی پہ، ختم کرنے پہ، رشتہ چھوڑنے پہ دلالت کرتا ہو، تو پھر طلاق کی طرف غور کیا جائے گا، ورنہ طلاق نہیں ہوگا۔ میری متعدد بیویاں ہیں اور ان کا خاندانی معیار ایک نہیں ہے، تو میں کیسے ان سے برابری کروں؟ شریعت مطہرہ میں جب بھی نکاح کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کفو کا جو لحاظ ہے وہ پورا رکھا جاتا ہے۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ خاتون جس معاشرے کی ہے، جس خاندان کی ہے، اگر آپ اس کے وہ حقوق پورے کر سکتے ہیں تو یہ نکاح درست ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کفو نہیں ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بادشاہ کی بیٹی نے موچی سے شادی کر لی، تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر وہ زیادہ دیر چلے گا۔ اور اسی لیے نکاح میں کفو کا خیال رکھنا یہ لازم ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا اگر کسی نے ایجاب قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد والے آنے معاملات وہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم ھذا قسمی بین نسائی، اے اللہ یہ میری زوجات کے درمیان تقسیم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، نمبر ہوتا تھا۔ فلا تاخذنی فیما تملک ولا املک، اور اس کے بعد بھی اگر مجھ سے کمی بیشی ہو جائے، خصوصا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت تعلق بہت زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ سے اسی وقت معافی بھی مانگ لی کہ اس سے زیادہ اگر کمی بیشی ہو جائے تو وہ لا املک، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو پیغمبر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اپنی خواتین کے درمیان تقسیم کے حوالے سے، اس عام آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آج کل لوگ نکلے وہ صرف یہی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی شادیاں، ان شادیوں کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ زیادہ مشکل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نہیں کرنی چاہیے یا میں ڈرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی ہو اور آپ یہ بوجھ برداشت کر سکتے ہو تو سو بسم اللہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر جذبات کا فیصلہ ہو جائے، بعد میں مشکلات۔ حلالہ شریف کا کیا طریقہ ہے اور اس کی شرائط کیا ہے؟ حلالہ دیکھیں, حلالہ جو ہے یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. اب ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے ناپسندیدہ حلال کام ہے وہ طلاق ہے. اور اس طلاق کے بعد پھر اب دو راستے ہیں, تین طلاق اگر واقع ہو گئی تو بیوی حرام ہے اور وہ کسی بھی صورت میں اب بغیر کسی اور کے نکاح کے واپس شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اب دو راستے ہیں, ایک حلالہ ہے ایک حرامہ ہے. حلالہ یہی ہے کہ کسی اور کے نکاح میں دے دیا جائے, اس کا شوہر مر جائے, اس کا شوہر کہیں چلا جائے طلاق دے کے, یا وہ ایسی کسی وجہ سے طلاق دے دے واپس اپنی نکاح میں لے لے. اب یہ حلال طریقے سے رہنا ہے. اور اگر یہ طریقہ نہیں اپنایا اور تین طلاق کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں تو یہ پھر حرام ہے, آپس میں نکاح نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. تو شریعت مطہرہ میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں بہت بڑی وعید یا بہت بڑے گناہ سے بچنے کے لیے علماء کرام ایسا ہیلا بتاتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی امید ہے کہ نسبتاً اس کام سے کم. اس لیے فوج شدہ نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ اگر یاد ہے تو ہر نماز کی ادا کر لی جائے, اگر یاد نہیں ہے تو جو معروف طریقہ ہے کہ میرے ذمے جتنی فجر ہے اس میں سے پہلی فجر, میرے ذمے جتنی ظہر ہے اس میں سے پہلی ظہر, اس طرح کر کر جائے انشاءاللہ. کسی نے زمانہ بلوغ سے پہلے یہ قسم کھائی کہ اگر میں نے شادی کی تو میری وہ عورت جس سے میری شادی ہوئی اس کو طلاق ہے, تو اس کا یہ قول موقع وقوع پر صادق آئے گا یا نہیں؟ دیکھیں یہ مسئلے دو طرح کے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو نابالغ ہے, نہ اس کی عبادت نہ اس کی قسم نہ اس کی نظر یہ معتبر نہیں, ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے تو جب جا کے بلوغ ہوتا ہے تو پھر باقاعدہ اس کے اوپر پورے احکام لاگو ہوتے ہیں. آج کل ہمارے جو نام نہاد قانون ساز ہیں وہ بھی اس کشمکش پہ لگے ہوئے ہیں. کل رات کو میرے پاس ایک ساتھی آئے, فرمانے لگے کہ بھائی 18 سال سے پہلے اگر کوئی مذہب بدل لے تو اس کو مذہب بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, کہہ رہے یار کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اس کے علاوہ کون سا قانون ہمارا اسلامی ہے جو ایک نئے اسلامی کے اوپر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری شریعت مطہرہ کے عین موافق ہو سوائے ختم نبوت کے قانون کے؟ اس میں بھی روزانہ حملہ ہوتا ہے, علماء کرام کھڑے ہو جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں. دوبارہ اسلام میں بلوغ کی عمر بالاتفاق احناف کے نزدیک 15 سال. 15 سال کا لڑکا 15 سال کی لڑکی اسلام میں بالغ ہے, اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے. اگر وہ کوئی مذہب لائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مذہب لانے سے روک نہیں سکتی, واپس نہیں سکتی. ٹینک میں کبوتر گرنے سے ٹینک کے پانی ناپاک ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھا جائے گا کہ وہ عشرن فی عشرن ہے یا نہیں ہے. 10 بائی 10 کہتے ہیں آج کل 225 اسکوائر فٹ کا حساب بنتا ہے. اگر وہ 225 اسکوائر فٹ سے چھوٹا ہے تو اس کا تمام پانی نجس ہو گیا, سارا باہر نکالنا ہوگا, پورے ٹینک کو دھونا ہوگا اور نیا پانی ڈالنا ہوگا. اور اگر اس سے بڑا بڑا ہے تو پھر پانی بہا دیا جائے یہاں تک کہ اس کا اثر ختم ہو جائے نجاسا. اگر گرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی اوقات کی نمازیں دوبارہ پڑھی جائیں گی کیونکہ اس پانی سے وضو کیا ہے, غسل کیا ہے. اور اگر نامعلوم ہے تو 3 دن کی نمازیں اور 3 دن کے اعمال دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي فالله خير الحافظين وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى